بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، بصیرت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیت کو انتخاب کیا. میں نے آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: اے نبی، آپ کہیے حاضری سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو اللہ، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، علا بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور جس نے میری اتباع کی، وسبحان اللہ اور پاک اور منزہ ہے اللہ، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں. عزیزان گرامی قدر، جو سلسلہ گفتگو ہمارا جاری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بصیرت ہے اس کا ہونا انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ انسان کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اس سے آزمائش لیتا ہے، تو یہ بصیرت ہے، ایک ایسا نور ہے انسان کے اندر کہ جو نہ صرف اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز کو پیدا کرتا ہے، حق اور باطل کے فرق کو پیدا کرتا ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک خاص توجہ ایجاد ہو جاتی ہے. یقیناً آپ کے اذہان میں موجود ہوگا، ہم نے عرض کیا تھا کہ بصیرت کے لیے بیداری شرط ہے، بصیرت کے لیے کاہلی اور سستی کو چھوڑنا شرط ہے، بصیرت کے لیے اپنے اندر قابلیت کو پیدا کرنا شرط ہے. جب انسان کی طرف سے یہ مرحلے طے ہو جاتے ہیں اور پروردگار اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے، تو گویا انسان کے اندر ایک ایسی توجہ ایجاد ہو جاتی ہے کہ جو انسان کو مقام امتحان میں اہم اور مہم کی طرف متوجہ کرتا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جناب آصف ابن برخیہ کا اللہ امتحان کیسے لے رہا ہے، لیبلونی، جب انہوں نے اپنی قوت ولایت کا اپنے تصرف کی طاقت کا اظہار کیا، پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور رکھا ہوا وزنی تخت پلک جھپکنے میں ہزاروں میل سے آ گیا۔ تو اب یہ مقام تھا کہ جہاں پر یا حضرت اپنے اوپر افتخار کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے کہ حضرت سلیمان کی پوری حکومت میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن عین یہی مرحلہ، اگر توجہ ہے، عین یہی مرحلہ مقام شکر ہے۔ لہذا آپ متوجہ ہو کر فوراً فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی طرف سے فضل ہے، لیبلونی، پس پروردگار کا فضل خود ایک طرح کا امتحان ہے۔ اب یہاں سے ایک بات علماء نے تفریق کی، ایک مرحلہ امتحان کا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ پروردگار انسان کو بلا، جو نفس کا لیول ہے، فتنہ جو انسان کی ذات سے باہر ہے، اور پھر امتحان خلوص کا مرحلہ، ایک مراحل امتحان یا مراحل آزمائش یہ ہیں۔ لیکن پروردگار معمولاً جو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ایک اور جو تقسیم ہے امتحان کی، وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں یا اللہ انسانوں کو مصیبت اور پریشانی کے ذریعے سے آزماتا ہے، یا نعمت کی فراوانی کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ پس کسی کو اللہ نے مصیبت میں ڈال کر آزما کر دیکھنا ہے، اور کسی کو نعمت کی فراوانی سے، کسی سے لے کر آزمانا ہے، کسی کو دے کر آزمانا ہے۔ اب ہمارا یہ فہم، دیکھیے فہم دین بہت امپورٹنٹ ہے، جتنا ہمیں فہم دین سمجھ، یعنی یہ ہماری فہم دین کی بڑھتی چلی جائے گی، ہماری دین کی سمجھ جسے کہنا چاہیے جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہمارے لیے یہ امتحانات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جب اللہ کسی مقام پر کسی سے کچھ لیتا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دینے والا بھی وہ تھا اور اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ جو پروردگار کے لیے کسی حد کا قائل ہو جائے، اس کا مطلب اس نے پروردگار کو پہچانا نہیں۔ اب دیکھیے مرحلہ شیطان میں، شیطان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے، اگر مجھے یہ مقام نہیں ملا تو شاید پھر کسی اور کو مل جائے گا، اور اس سے اوپر کوئی مقام، جیسے ہی اس نے یہ سوچا کہ اس مقام سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، وہیں اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ جہاں اس نے یہ سوچا کہ اگر مجھے نہیں ملا، کسی اور کو مل گیا تو میں خالی رہ جاؤں گا، وہیں اس نے خدا کی عطا میں شک کیا۔ لہذا فہم، انسان کے اندر یہ جو فہم دین ہے، یہ بہت مہم ہے، اور یہ چونکہ اب ہر وقت انسان کو اللہ نے یا مصیبت سے آزمانا ہے یا نعمت کی فراوانی سے آزمانا ہے۔ لہذا وہ آیت جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو اس کا ایک معنی کر چکا ہوں، اب اس کا دوسرا معنی خود بخود سامنے آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو آیت جہاں پہ پروردگار نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَبِالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تمہیں آزمائے گا شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی۔ تو شر اور خیر کا ایک معنی میں نے وہاں کیا تھا کہ بالنسبت انسان ہے، لیکن ایک معنی علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان مصیبت کو اپنے لیے، تکلیف کو اپنے لیے شر کے عنوان سے پہچانتا ہے، لہذا یہاں پر شر سے مراد مصیبت ہے، اور نعمت کی فراوانی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، لہذا نعمت کی فراوانی کا امتحان بالخیر۔ بس یہ جو دو امتحان ہیں، ایک مصیبت سے اور ایک فراوانی نعمت سے۔ اب جب ہم آ کر علماء عرفاء سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کون سا امتحان سخت ہے، تو فطرتاً آپ کیا کہیں گے؟ مصیبت کا امتحان سخت ہے، کیونکہ انسان پریشانی، تکلیف، یہ اس کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے۔ عرفاء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو دے کے آزماتا ہے وہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا جب اللہ لیتا ہے، انسان کو سختی میں ڈالتا ہے، تو سختی میں انسان کے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اور مصیبت انسان کے اوپر آئی ہے، تو اب انسان مجبور ہے۔ اور وہاں میں نے عرض کیا کہ اگر انسان صبر کرے تو مشکل نے بالآخر گزرنا ہے، صبر سے گزارے گا تو ایک مشکل ہے، شور شرابہ مچائے گا تو دو ہو جائیں گی، جزا و فضا کرے گا تو دو مشکلیں ہو جائیں گی۔ لہذا یہ جو مشکل کا مرحلہ ہے، ایک اللہ دے کر اور ایک لے کر، ایک اللہ مصیبت کے ذریعے سے اور ایک فراوانی ہے نعمت کے ذریعے سے۔ تو اب مصیبت میں انسان نے صرف صبر کرنا ہے، اگر صرف صبر کر لے گا تو یہ مرحلہ مصیبت طے ہو جائے گا،
اور پھر اللہ اسی اعتبار سے انسان کو عطا کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام اللہ دے کر آزماتا ہے. جب اللہ دے کر آزماتا ہے تو اب طبیعتاً انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے کوئی چیز آسائش ملتی ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک حالت اطمینان پیدا ہوتی ہے. اب مرحلہ جیسے ہی اطمینان پیدا ہوتا ہے، عین اسی مرحلے میں شیطان غفلت کو ایجاد کرتا ہے. اگر انسان میں غفلت آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نعمت ملنے کے بعد شکر کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتا. جب مصیبت سے آزمایا جائے تو بصیرت کیا ہے کہ انسان صبر کرے. جب انسان کو نعمت کی فراوانی کے ذریعے سے آزمائے تو پھر بصیرت کیا ہے، شکر کرے. اب یہ جو شکر کا مرحلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ شکر کے مرحلے میں میں نے شکر کیسے کرنا ہے یہ خود ایک بحث ہے. شکر کیسے انجام دینا ہے یہ خود ایک مسئلہ ہے، اور نعمت کا شکر کیسے کیا جانا چاہیے وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں بھی. لیکن ابھی یہاں پر ایک مرحلہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقام صابرین اولا ہے، افضل ہے مقام شاکرین سے. لیکن اگر آپ روایات کو جا کر دیکھیں اور آیات کو جا کر دیکھیں تو بات بالعکس ہے. مقام شاکرین افضل ہے مقام صابرین سے، اور مقام شاکرین میں جو مرحلہ سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، ایک ہے مصیبت میں صبر کرنا، ایک ہے نعمت میں شکر کرنا، لیکن ایک درجہ اور ہے جسے کہا جاتا ہے مصیبت میں بھی شکر الہی کرنا. یہ جو مرحلہ ہے کہ انسان مصیبت میں بھی شاکر ہو جائے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے، حاصل ہوتا ہے انسان کو. لوگوں نے کیا بھی، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیں گے کہ کون سا مرحلہ ہے. یہ جو اللہ نے انسان کو نعمت دی، تو اب نعمت کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کو نعمت ملی تو انسان مصیبت کو پلٹاتا ہے اللہ کی طرف سے، کہتا بھائی اللہ نے مصیبت میرے اوپر نازل کی ہے، اب میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت میرے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہو. اور وہاں جب انسان پر نعمت آتی ہے تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا کوشش کی تب مجھے یہ ملا. جبکہ وہاں پر بھی انسان بھول جاتا ہے، تجھ سے بڑے بڑے ہوشیار لائن میں کھڑے رہ جاتے ہیں، تجھے جو اللہ نے عطا کیا تو کوئی خاص وجہ ہوگی. بس وہاں پر شکر ادا کرنا ہے. اب جب انسان شکر کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں شکر کروں، تو یہ شکر کا جو مقام ہے یہ تین مقدمات چاہتا ہے. پہلا مقدمہ ہے شناخت نعمت، خود نعمت کو پہچاننا. نعمت کی شناخت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں اگر انسان وارد ہو جائے تو اہم ترین مرحلہ یہی ہے، اہم ترین. ہمیں بعض اوقات نعمت کی پہچان ہی نہیں ہوتی. اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی اور پھر چیلنج بھی کیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو پہچاننا، شمار کرنا چاہو بھی تو تم شمار نہیں کر سکتے، یو کینٹ کاؤنٹ. اتنی میری نعمتیں ہیں، اتنی میں نے کی کہ تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. شکر کے مقام پر دوسرا مرحلہ ہے جسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ شکر، اے پروردگار، مناجات شاکرین میں، اے پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، جبکہ تیرا شکر خود ایک توفیق ہے جو پھر ایک اور شکر چاہتا ہے. تو ہر شکر کے لیے ایک اور شکر چاہیے، تو پھر ہر شکر یہ سلسلہ کنٹینیو کر لیں تو انسان کبھی بھی اللہ کا شکر ادا، وہ ہم سے جتنا ہم کرتے ہیں قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے. اب یہ جو اللہ تعالی ہم سے شکر چاہتا ہے، پہلا مرحلہ شناخت نعمت، میں نعمت پہچان لوں. جب انسان نعمت نہیں پہچانتا تو بعض اوقات پروردگار کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ نعمت کو اٹھا کر انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں نے تجھے دیا کیا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مادی نعمتیں، مادی نعمتوں میں بھی انسان سمجھتا ہے دولت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، انسان کے بدن میں ایک چھوٹی سی چیز کو خراب کر دیتا ہے، پوری دنیا کی دولت مل کر بھی اس چھوٹی سی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتی. تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے. ایک بدن میں چھوٹی سی چیز خراب ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت مل کر بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتی. لہذا انسان کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں خود اس کی شناخت ایک مرحلہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے مشہور معروف ہے، وہ دعا اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر امام نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور کیسی کیسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ انسان حیران رہ جائے. شناخت نعمت اگر انسان نہ کرے، متوجہ نہ ہو، اب یہ بھی خود اللہ کی ایک نعمت ہے کہ نعمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے اس نعمت کو اٹھاتا ہے. جب وہ نعمت اٹھتی ہے تب انسان کو پتہ لگتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس سے کیا چیز چلی گئی ہے. یہ جو شناخت نعمت ہے، اب بعض لوگ عقلی طور پر، کردار کے طور پر اتنے پست بھی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ نعمت اٹھا لیں تو وہ نعمت کے اٹھنے پر پریشان ہونے کی بجائے اسی کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی حال میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام اجتماعی طور پر اگر اس مرحلے میں آ جائے تو یوں سمجھ لیں کہ معاشرہ پست ترین حالت میں چلا جاتا ہے، اور اتفاقاً پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ اس وقت اسی فیز سے چل رہا ہے. ہم سے پانی کی نعمت اٹھ جاتی ہے تو ہم بجائے اس نعمت کو پہچان کر اس کے لیے کوئی اقدام کریں، ہم کیا اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ تلاش کرنے، اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پست ترین منزل ہے. جب نعمت اٹھے تو نعمت کی قدر پہچانو، اور یاد رکھو جس دن تم نے قدر پہچان لی اللہ واپس کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. شکر کرو گے، شکر کرو گے تو اللہ کا وعدہ کہ اللہ ان شکر تم لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ کر دوں گا. انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا تمہیں زیادہ کر دوں گا سے کیا مراد ہے. لیکن اب یہ جو اگر شناخت نعمت کے مرحلے میں انسان پہنچ جائے تو پھر دوسرا مرحلہ ہے شناخت منعم. لیکن خود شناخت نعمت میں مادی نعمتیں ایک اس کا مقام ہے، مادی نعمتوں سے افضل معنوی نعمتیں ہیں. علم نعمت پروردگار ہے، ہدایت نعمت پروردگار ہے، بصیرت نعمت پروردگار ہے، دین نعمت پروردگار ہے، ولایت الہیہ نعمت پروردگار ہے. لہذا آئمہ نے فرمایا سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ اپنی ولایت ہے. سب سے بڑی نعمت ولایت کی نعمت ہے. اب اگر ہم پہچانیں گے مرحلہ تو دوسرا منعم کا ہے، شناخت منعم، یہ پہچاننا کہ یہ نعمت آئی کہاں سے ہے، مجھے دینے والا کون سا ہے. اچھا ہم بڑے آرام سے جب ہم اس بات چیت کرتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں جی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن امتحان کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امتحان کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب نعمت مل رہی ہوتی ہے اور تب میں پہچانوں کہ یہ مجھے آئی کہاں سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دینے والا ہے یہی ہے. لہذا اب اگر میں اگلی دفعہ اسی پر جاؤں کہوں جی اس نے پہلے بھی میری مدد کی تھی، یہ اب بھی میری مدد کرے گا، تو اس کا مطلب میں نے منعم کو پہچانا ہی نہیں. وہ جو شخص دینے والا ہے وہ وسیلہ ہے. اچھا وسیلہ سمجھ کر یہ مراد بھی نہیں ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی آپ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کریں، کیونکہ ہمارا یہ بھی رواج ہے. دیکھیے اصل میں شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ پروردگار. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں مریض ہوتا ہوں پروردگار مجھے شفا دیتا ہے. تو اب جو ڈاکٹر ہمیں دوا لکھ کے دیتا ہے، ہمارے علاج کرتا ہے، تو ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے؟ جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کا شکریہ بھی شکریہ کیوں ادا نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو فیس دی ہے. فیس آپ نے دی اچھی بات ہے، لیکن اس نے محنت کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس نے خلوص کے ساتھ آپ کا علاج کیا ہے، وہی چاہتا آپ کو لوٹ بھی لیتا پھر تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بس شکریہ اس کا بھی کریں. اس کا شکریہ کریں گے تو پھر وہ جو اصل شفا دینے والا ہے اس کے مرحلے میں بھی پہنچیں گے. لہذا شناخت منعم مہم، اگر شناخت منعم، اب جتنا آپ نعمت دینے والے کو پہچانتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر شکر کا مادہ شدید تر ہوتا چلا جائے گا. تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شکر ادا کیسے کروں، مجھے شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. شکر دل میں بھی کیا جاتا ہے، شکر زبان کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے، اور شکر عملاً بھی کیا جاتا ہے. اب یہ میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سب سے زیادہ جو افضل مقام ہے وہ شکر ہے جو عملاً کیا جائے. دل کا شکر اپنی جگہ ہے، زبان کا اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی شکر کون سا ہے؟ عملاً. آپ جتنا نعمت کو پہچان کر اس کا عملاً شکر ادا کرتے جائیں گے تو پھر خدا کا وعدہ کیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، یہ وعدہ ہے پروردگار کا. لہذا اب جو ہم آتے ہیں شکر کے عملی مرحلے میں، دیکھیے معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر دل میں ادا کر دیا، ہو گیا پورا. فہم دین، دین کی بصیرت کیا ہے؟ دین کی بصیرت یہ ہے کہ عبادت جس وقت ادا کر رہے ہو، عبادت جتنا چھپا کر کرو گے اتنی افضل، اور شکر کے مرحلے میں جتنا دکھا کر کرو گے اتنا افضل. بالعکس عبادت کے مرحلے میں جتنا چھپا کر عبادت کرو گے اتنی افضل، شکر کے مرحلے میں جتنا دکھا کر کرو گے اتنا افضل. لہذا عبادتوں کو مخفی رکھو شکر کے مرحلے میں. فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بات چیت کرو، اپنے پروردگار کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کرو. کیوں؟ نعمت میں مرحلے میں جب شکر آئے گا تو شکر جتنا زیادہ کرتے چلے جاؤ گے، جتنا اس کا اظہار کرتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی شکر کے مرحلے میں آگے بڑھتے جاؤ گے. عبادت چھپا کر، شکر دکھا کر. ہم بالعکس چلتے ہیں، ہم عبادت دکھا کر کرتے ہیں، شکر چھپا کر کرنا چاہتے ہیں. دینی بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ عبادت چھپا کر کرو. تم جتنی چھپا کر کرو گے اتنی ہی عبادت خالص ہوتی چلی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں میری نیت، میں نے نیت کر لی میں یہ کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ، تو بس اب یہ کام قربتاً اللہ ہو گیا چھٹی. ایسا نہیں ہے. جیسے ہی میں کہتا ہوں قربتاً اللہ، اب وہی اللہ میری امتحان لینے کی فوراً اسی وقت لیتا ہے اللہ کہیں نہ کہیں. لہذا کیا ہوتا ہے، میں نے کام کیا، کسی اور نے اپنے نام سے چھاپ دیا، کام میرا تھا کسی اور نے اپنا لیبل لگا دیا. اب یہی پہچان، اب یہاں پتہ لگے گا کہ میں نے کام اللہ کے لیے کیا تھا یا نہیں. اگر میں نے اللہ کے لیے کیا تھا واقعاً خالصتاً، تو پھر مجھے جاننا چاہیے کہ اگر کسی کا بھی نام چلے، اللہ تو جانتا ہے کہ کرنے والا کون ہے، تو مجھے اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب ہم جب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آغا صاحب ٹھیک ہے ہم چپ رہتے ہیں، لیکن اس نے چوری کی ہے، اور وہ چوری کہہ کر میرا جو حق مجھے ملنا چاہیے تھا، میرا جو حق مجھے ملنا چاہیے تھا وہ تو وہ لے گیا، تو اس کا مطلب پھر آپ بصیرت کے مرحلے میں وہاں داخل نہیں ہوئے. اسی کو مرحلہ توکل کہتے ہیں. آپ کو کس نے کہا جو اسے مل رہا ہے وہ آپ کا حق تھا؟ یہ تو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں. وہ جو آپ کو نہیں ملا کس نے کہا کہ آپ کا حق تھا؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے جو کام، وہی کام آپ اپنے نام سے خود کرتے اور آپ کو کچھ بھی نہ ملتا، لیکن اس نے کیا اسے ملا. اچھا آپ کو جب یہ مرحلہ آپ دیکھ، بڑا عجیب و غریب دین کا مرحلہ، بڑا عجیب. اب آپ نے اگر یہاں صبر سے کام لیا، اس نے جو کام چوری کر کے کیا اور جو اس کو اس کا جواب ملا، جو چیز اس کے پاس آئی، شہرت آئی، پیسہ آیا، جو بھی آیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اللہ نے نعمت نہیں دی، یہ رزق اس کو کہیں اور سے ملنا تھا، چوری کر کے اس نے اسی رزق کو حرام بنا دیا، اپنا نقصان کیا اس نے، چوری کر کے اپنا نقصان کیا ہے. اچھا آپ اگر اس پر کام پر صبر سے کام لیں گے تو اللہ، اب کیا آپ اللہ اس بات پر قادر نہیں، جب اس کو دیا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے، اور آپ کو ایسے مقام سے دے سکتا ہے. اس نے کہا ہے من حیث لا یحتسب، تم سوچ اور تمہارا گمان نہیں جائے گا میں تمہیں وہاں سے عطا کر دوں گا. تو یہ مقامات صبر شکر ہوتے ہیں کہ انسان آزمایا جاتا ہے. اور ایسا نہیں، بعضوں کا چھوٹے چھوٹے مقام پر اللہ آزماتا ہے. ایک عام روٹین ہمارے گھروں کی کہ گھر پہ جب مہمان آتا ہے، مہمان اللہ کا ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے اللہ کی. مہمان آیا گھر میں، خواتین خدمت کرتی ہیں، اچھے کھانے بناتی ہیں. اب مہمان بغیر تعریف کیے چلا گیا، اب خواتین کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن بڑا بدتمیز مہمان تھا، ایک دفعہ شکر بھی نہیں کیا. سوال یہ کہ اگر آپ نے واقعاً اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر آپ کو مہمان سے شکر کی توقع کیوں ہے؟ جب بھی آپ کام اللہ کے لیے کریں لیکن توقع کسی اور سے رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ نے اللہ کے لیے، اور اسی کو اللہ آزماتا ہے. لہذا تاریخ میں مشہور واقعہ ہے کہ ہارون کے زمانے میں، ہارون کا ایک مصاحب تھا، اس نے پیسے اس کے پاس بہت آ گئے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو ہم بہت ساری عبادتیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے پاس بہت پیسہ آ گیا. اور اس مرحلے یعنی یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم عین اسی مرحلے میں اپنی عبادت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسی مرحلے میں اپنی عبادت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جس مرحلے ہمارے پاس پیسہ اگر آیا ہے تو دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اب پیسہ دکھانے کے لیے مسجد بنوا رہا ہے اور پورے علاقے میں اس نے اعلان کر دیا کہ یہ میں مسجد قربتاً اللہ صرف اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں. بڑا پیسہ خرچ ہوا، بڑی دنیا نے دیکھا اتنی خوبصورت مسجد تیار ہو رہی ہے اللہ کے لیے. جب مسجد بالکل مکمل ہو گئی اور اس کے اوپر مسجد کی نیم پلیٹ لگنی تھی، تو رات کو جناب بہلول نے اپنے نام کی ایک تختی تیار کی، مسجد بہلول، اور جا کر اس دیوار پہ لگا دی. اب جب یہ صبح افتتاح کرنے آئے تو دیکھا مسجد پر لکھا ہوا مسجد بہلول. اب بتلائیے اس مقام پر کسی کا اللہ تعالیٰ ایسے امتحان لے لے تو کیا ہوگا. اب انہوں نے جو ہم کرتے وہ انہوں نے کیا، حقیقت ہے ہماری بھی حیثیت یہی، ہم بھی اگر جناب ہمارے ساتھ یہ کر دیتے جناب بہلول تو ہم بھی جناب بہلول کے ساتھ یہ کرتے. انہوں نے بلایا اور جناب بہلول کی پٹائی لگا دی اچھی خاصی. کیس چلا گیا قاضی القضات کے پاس، جج کے پاس. قاضی نے پوچھا بہلول سے، ہاں بھائی بہلول تم نے یہ کیا؟ کہا ہاں. کہا دیکھو اس نے اقرار بھی کر لیا. کہا جب تم نے کیوں کیا، مسجد اس نے بنوائی تھی، تم نے کیوں اپنی نیم پلیٹ لگائی؟ کہا آپ اس سے پوچھیں، جب سے یہ مسجد بنوا رہا ہے پورے شہر میں اس نے ڈھنڈورا کیا ہوا ہے کہ یہ مسجد میں اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں، مسجد اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں، مسجد اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں. کہا ہاں بھائی تم نے یہ کہا؟ کہا ہاں. کہا تو پھر، کہا جب یہ مسجد اللہ کے لیے بنوا رہا ہے تو اس سے پوچھو نام اس کا ہو یا میرا. اللہ کو تو پتا ہے مسجد کس نے بنائی ہے، بھائی یہ تو نہیں ہوگا کہ فرشتے جو ہے وہ ثواب لے کر آئیں گے اور میرا نام سمجھ کے مجھے دے جائیں گے، یہ محروم رہ جائے گا. انہیں تو پتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ مسجد کس نے بنائی ہے، تو پھر نام اس کا ہو یا میرا فرق کیا. یہی مرحلہ سب سے اہم ہوتا ہے. جہاں کام آپ نے اگر یاد رکھیے گا الہی کام کر رہے ہیں تو پھر نام کے چکر میں مت پڑیے گا. جس جگہ آپ نام کے چکر میں پڑھے تو پھر اسے الہی کام مت کہیے گا. یہ دین کی فہم یہ ہے، اگر الہی کام کرنا ہے تو پھر الہی کام کا مقصد کیا ہے. اللہ حتمن جو شخص بھی یہ نعرہ لگائے گا کہ میں الہی کام کر رہا ہوں، اللہ اس کو حتمن آزمائے گا. اور اللہ ایسے ہی آزماتا ہے. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کام کسی کا ہوتا ہے، نام کسی اور کا، تو پھر اللہ یہاں پر دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا کتنا ہے. لہذا عزیزان من، جتنی ہماری دین کی، جتنی ہماری اللہ کی معرفت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا پروردگار قادر بھی ہے تو پھر وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ جو کام چور نے کیا ہے اسے وہ میرے حق میں کر دے. وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر. یاد رکھیے گا، اگر آپ کا الہی کام کسی نے چرا بھی لیا، جتنی وہ ترقی دنیا میں کرتا چلا جائے گا وہ اس کے اتنے ہی عذاب کا باعث بنتی چلی جائے گی. کبھی آپ نے دنیا میں کسی چور کو، کسی غاصب کو کامیاب دیکھا ہے؟ اگر کسی چور، اب دیکھیں یہ میں اب آپ کے فہم پہ چھوڑ رہا ہوں، اس سے زیادہ بات کو میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، آپ کے فہم کے مطابق ہے. یاد رکھیے گا، جس غاصب، جس چور کے پیچھے لوگ جتنے زیادہ جمع ہوتے چلے جائیں گے، جس غاصب کے پیچھے لوگ جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اس غاصب کا صرف عذاب ہی بڑھے گا اور اسے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ جسے اللہ عزت دے دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے عزت نہ دی ہو اسے کوئی عزیز نہیں بنا سکتا. لہذا اگر کبھی آپ یہ دیکھیں دنیا میں کہ کسی غاصب کو بہت زیادہ لوگ پسند کرنے والے ہیں، اس کے بہت سارے فالوور ہیں وہ غاصب، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا بھی امتحان ہے اور اس کے لیے بھی عذاب الہی جمع ہوتا جا رہا ہے. لہذا اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس نے حقدار کو حق دلانا ہے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ حقدار اپنے حق پر ضرور پہنچے گا، اللہ کا وعدہ ہے. لہذا پروردگار فرماتا ہے کہ جتنا تم نعمت کا شکر ادا کرو گے، اب نعمت کا شکر، میں نے نعمت کو اگر کسی حد تک پہچان لیا، میں نے نعمت کے بعد منعم کی معرفت حاصل کر لی، تو مقام شکر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عملی، جتنا عمل. اب عمل ہمیشہ یاد رکھیں، عمل مطابق ہوتا ہے نعمت کے. جیسی نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے عملا اس کا ویسا ہی. اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کو نشر کرنا، یہ ہے علم کا شکر. اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا شکر ہے. ہمارے پاس جب بھی پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب دولت آ گئی ہے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھاؤ، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نہیں، لیونگ سٹینڈرڈ نہیں، پہلے اپنا انفاق بڑھاؤ، لوگوں کو دینا سیکھو، اور یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے جتنا دیتے رہو گے اللہ اتنا بڑھاتا رہے گا، اور اس کو آزمائش بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو عمل کا مرحلہ ہے یہ بہت قیمتی ہے، جتنا آپ عمل کا لیول بڑھاتے چلے جائیں گے، عمل سے، اپنے عمل سے جتنا ثابت کرتے چلے جائیں گے، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اتنا پھر بڑھاتا چلا جاؤں گا، یہاں سے شکر بڑھتا چلا جائے، وہاں سے عبد کا مرحلہ ہے شکر بڑھتا رہنا چاہیے، لیکن مقام شکر اتنا آسان نہیں ہے، مقام شکر میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر امام فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، تو پھر مقام شکر میں سب سے زیادہ جو شکر کا مقام ہے وہ ولایت کا ہی ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو کیفیت شکر ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، اللہ علم دے تو شکر کسی اور طریقے سے ہوگا، دولت دے تو کسی اور طریقے سے، عزت دے تو کسی اور طریقے سے، صحت دے تو کسی اور طریقے سے۔ اب اگر اللہ نے ولایت کی نعمت دیا ہے، ولایت کی نعمت دے دی ہے، تو ولایت کی نعمت کا بھی تو شکر ہونا چاہیے نا۔ جب سب سے بڑی نعمت یہ ہے، تو پھر اس نعمت کا کوئی عملی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی عملی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو اہل بیت کا ہمارے اوپر شکر ہے، ولایت بھی انہی کا ہے، حق ہے، ولی بھی وہ خود ہیں، نعمت الہیہ وہ خود ہیں، منعم کی پہچان بھی انہوں نے کرائی، شکر کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے ہمیں دیا، یہ جو مجلس حسین ہیں یہ ائمہ نے ہمیں عطا کی ہی اسی لیے ہے۔ جو جتنا ولایت کی منزل پر وہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اس فرش ادا کے ذریعے سے اپنا شکر ولایت ادا کرتا چلا جائے گا۔ لہذا اس فرش کو معمولی نہ سمجھیں، اس فرش کو معمولی نہ سمجھیں، یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ سید الشہداء، عملی طور پر ولایت کا شکر کی منزل ہے۔ کہ آپ عملی طور پر جب ولایت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو عملاً ولایت کا شکر ادا کرنے کا مقام عزاداری سید الشہداء ہے۔ لہذا عزیزوں، ان ایام میں خاص طور پر دنیا کے تمام کاموں کو ترک کر کے اپنی تمام تر توجہ عزاداری پر لگاؤ، اور جس وقت عزاداری پر لگا رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ دشمن اس وقت تمہاری عزاداری سے ڈرا ہوا ہے۔ ہمیں اب سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے اس عزاداری کی بنیاد ڈالی گئی، اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہمیں دے کر چلے گئے ہیں۔ ہماری طول تاریخ میں بقا کی ضمانت یہی فرش ادا، یہی عزاداری، ہمیں 4 سے آج 40 کروڑ بنانے والی یہی عزاداری۔ تو اس عزاداری کا مقصد، آج سے 1200 سال پہلے میرا 11واں امام کیا کہہ کر کیا، کہا مومن کی 5 علامتیں ہیں، یہ 5 علامتیں، اب ان 5 علامتوں میں کہا بھائی ایک خاک پر سجدہ کرے، میں نے کر لیا، کہا 52 رکعت 51 رکعت نماز پڑھے، میں نے پڑھ لی، کہا عقیق کی انگوٹھی پہنے، میں نے پہن لی، کہا بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے، میں نے پڑھ لی، 4 علامتیں میں نے پوری کر لی، 5ویں علامت کیا کہی تھی میرے مولا نے، میرے مولا نے کہا 40 کی زیارت۔ اب 1100 1200 سال تک علماء کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 1200 سال پہلے یہ میرا 11واں امام کیا کہہ کر چلا گیا۔ زیارت 40 میں بھی کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ زیارت 40 انہوں نے سمجھا کہ یہی زیارت 40 اٹھا کر پڑھ لی تو میرے اندر مومن کی صفات پوری ہو گئی۔ 1200 سال تک لوگ یہی زیارت نامہ اٹھا کر پڑھتے رہے، 1200 سال کے بعد اب آ کر پتہ لگا کہ زیارت 40 ان کو جو میرے مولا نے کہا تھا اس سے مراد کیا تھی۔ اب جو کروڑوں کا لشکر تیار ہو کر اب سمجھ میں آیا کہ زیارت 40 سے میرے مولا کی مراد کیا تھی، میرے مولا کی نگاہ امامت کون سا مقام دیکھ رہی تھی، اب لوگوں کو پتہ لگا۔ اب جب ہم اپنے بزرگوں سے، بعض خواتین سے، بعض نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ زیارت 40 پر جاؤ، تو بعض کہتے ہیں کہ مولانا رش بہت ہے، بہت رش ہوتا ہے، وہاں صحیح سے زیارت نہیں ہو پاتی، ہم زری تک نہیں پہنچ پاتے، بہت ہی وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، زیارت صحیح سے نہیں ہو پاتی۔ ابھی اس کا مطلب آپ کے اندر فہم دین، آپ نے زیارت کے اصل مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو اب زیارت 40 ہے عزاداروں، یہ زیارت 40 یہ امام کی زری کو کوئی چومنا نہیں ہے، یہ امام کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر اہتمام سے غسل کر کے تمام کے تمام آداب کے ساتھ زیارت پڑھنا، زیارت اربعین یہ نہیں ہے، زیارت اربعین ہال امام حسین کے روضے میں داخل ہونا نہیں ہے، زیارت اربعین بین الرحمین بیٹھنے کا نام نہیں ہے، زیارت اربعین کیا ہے؟ ایک کروڑوں کا لشکر ہے، کروڑوں کا لشکر ہے، اس لشکر میں میری کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں ہے، میں نے اس کروڑوں کے لشکر کی سیاہی میں میرے سر سے جو ایک کالا نقطہ بننا ہے، اس کالے نقطے نے اس لشکر کی سیاہی میں جو اضافہ کرنا ہے، یہ زیارت اربعین یہ ہے، میرے وجود سے وہ جو اس لشکر کی سیاہی میں اضافہ ہونا ہے، زیارت اربعین یہ ہے، اس لشکر کی سیاہی کو بڑھاتے رہو اور دیکھو تمہاری یہ سیاہی کس طرح سے دشمن کے دل کو سیاہ کرے گی، آنکھوں کو سیاہ کرے گی، ارادوں کو سیاہ کرے گی۔ یہ جو لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، یہ جب اب اس وقت اربعین کے کروڑوں لوگوں میں گونج رہی ہوتی ہے، اسے مذاق مت سمجھو عزاداروں، اسے مذاق مت سمجھو، اس وقت دشمن پوری قوت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کے مخالف آیا ہوا ہے، اربعین پر حملے ہیں، اربعین پر پوری کوشش کی جا رہی ہے، پیسہ لگا کے، ڈالر لگا کے، پاؤنڈ لگا کے، ریال لگا کے، کسی طرح سے اس کی کیفیت کو بدلا جائے، کوشش کی جا رہی ہے، اچھے اچھے ہوٹل بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، امام کے زائروں کے لیے بہترین خوراک، بہترین انتظام فراہم کرنا، یہ واقعاً محبت کی علامت ہے، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، لیکن زائر کو تو یاد رکھنا چاہیے نا میں کس کی خدمت میں جا رہا ہوں، زائر کے تو ذہن میں رہنا چاہیے نا کہ میں کس کی طرف بڑھ رہا ہوں، زائر کے تو ذہن میں امام حسین کی پیاس اور بھوک رہنی چاہیے نا۔ تم جتنی اذیتوں سے، یاد رکھنا زیارتوں اور عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے، ازہمہا افضلہا، زیارت جتنی زحمت سے ہوتی ہے اتنی افضل ہوتی چلی جاتی ہے، تم پر بھوک کا جتنا غلبہ ہوگا اتنا تمہیں کربلا یاد آتی رہے گی، جتنا پیاس کا غلبہ ہوگا اتنا کربلا سمجھ میں آتی رہے گی، جتنا تھکن کا غلبہ ہوتا جائے گا اتنا امام حسین کی محبت تمہارے دل میں آتی چلی جائے گی۔ لہذا اربعین پر جب جاؤ، جو بھی جائے، خدا کے لیے اپنے اطراف میں لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ یہ زیارت کھانے کے لیے نہیں ہے، استراحت کے لیے نہیں ہے، یہ تو دل کو اپنے امام حسین سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ جتنی تمہارے اوپر غربت کی کیفیت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، تکلیف کی کیفیت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، تمہارا دل خود بخود حسین غریب سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے زیارت اربعین، اس کا فلسفہ یہ ہے۔ لیکن اس لشکر کا جو قلب امام حسین کے ساتھ اپنا جوڑ دے، دنیا میں اس وقت خوف ہے، دنیا لرز رہی ہے، پس جب عملاً مومن عملاً شکر کے مرحلے میں آتا ہے تو ظالم کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ کربلا، کربلا اسی عملی شکر کا نام ہے، اسی عملی شکر کا نام ہے کربلا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چراغ بجھائے، روایت کہتی ہے چراغ بجھا دیے، امام نے چراغ بجھا دیے اور جانے کے اس کے بعد کہا جو جانا چاہتا چلا جائے، میں نے اپنی بیعت اٹھا لی۔ آخر جو آپ کے جانباز باقی رہ گئے، باقی جو جانباز رہ گئے، جو جان نثار صحابی رہ گئے، انہوں نے اٹھ کر کہا، کہا مولا ہم کسی بھی قیمت پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ امام بہت خوش ہوئے۔ دیکھیے کربلا کی شناخت ہے، چراغ بجھانا ایک امتحان تھا، اس سے بڑا امتحان کیا ہے؟ یہ ہے کہ امام نے کہا یہ جو اب تم بیٹھے ہوئے ہو نا، سارے کے سارے سن لو، سارے کے سارے سن لو، جو کل میرے ساتھ میری حمایت میں کھڑا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے کیا کہا؟ جو کوئی بھی کل میری حمایت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ قتل، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، بیعت اٹھا دی، اب سن لو، اگر تم میری حمایت کا نعرہ لگاتے ہو، تم جو میری حمایت کی بات کر رہے ہو، اگر میری حمایت کرو گے کل، جو کوئی میری حمایت کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تھا مقام امتحان دوم کربلا کے شہداء کے لیے۔ تاریخ نے بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا، کہا جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا نا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، بجائے اس کے کسی کے چہرے پر خوف آتا، بجائے اس کے کہ کسی کے چہرے پر ہراسانی اور پریشانی نظر آتی، امام حسین کے اصحاب کے چہرے کھل اٹھے اور ایک مرتبہ یہ خیمہ الحمدللہ کی آواز سے گونج اٹھا، اور اصحاب امام حسین کے ایک دوسرے کو گلے مل مل کر مبارکباد دینے لگے۔ یہ ہے مقام کہ جب مصیبت میں کوئی شکر الہی کرتا ہے، جتنی مصیبت بڑھتی چلی جائے اتنا شکر کا مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا جانے یہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، لیکن کربلا نے یہ ہمیں درس دیا ہے نا آزاد، یہی تو درس دیا ہے۔ کتنی ابھی خدا کا شکر ہے کہ نسبتاً امن و امان قائم ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ ایک طرف کیوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا، قاتل ہمیں قتل کر کے تھک جائے گا لیکن حسینیت کو ختم نہیں کر سکے گا، لہذا فتنہ گروں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ امن نعمت الہیہ ہے، اس کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ اس کا شکر یہ ہے کہ پھر اس امن کے دور میں تمہاری صفوں میں کوئی فتنہ گر پیدا نہ ہو سکے، یہ ہے حق۔ اس طرح سے عزاداری کرو کہ امام حسین راضی ہوں، جناب سیدہ تمہارے فرش سے راضی ہو کر اٹھیں، اس امن کا حق یہ ہے، اس امن کا شکر یہ ہے۔ ہم نے بھی یہی تو سیکھا، جس زمانے میں حالات اتنے خراب تھے کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس مجلس میں کہاں کس جلوس میں دھماکہ ہوگا، کس جلوس میں فائرنگ، کچھ پتہ نہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے عزادار اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لے کر فرش عزا پر آ رہے تھے۔ یہی تو کربلا کی بصیرت ہے عزاداروں، کہ جہاں لوگ موت کا نام سن کر بھاگتے ہیں، جو عاشورہ سے منسلک ہو، اگر موت حسین کے نام پر مل رہی ہو تو موت کی طرف بھاگتے ہیں، موت کی طرف آتے ہیں فرش عزا۔ یہ بصیرت دی ہے، لہذا اسی بصیرت کا، اور میرا دل چاہتا ہے ہر سال یہ واقعہ پڑھو، ہر سال یہ واقعہ پڑھو۔ جب عاشورہ بصیرت دیتی ہے تو بارہ بارہ تیرہ تیرہ برس کے بچے با بصیر ہو جاتے ہیں۔ رہبر معظم کا اپنا واقعہ ذاتی، صدارت کا زمانہ ہے اور آپ ایک جگہ کے وزٹ پر گئے، جب وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا جو گارڈز ہیں ان سے ایک تیرہ برس کا بچہ الجھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کون ہے کیا، انہوں نے کہا جی ایک تیرہ برس کا بچہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رہبر کہنے میں پریشان، ایک تیرہ برس کے بچے کو ملک کے صدر سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کہا میں نے کہا آنے دو۔ آیا تو تیرہ برس کا ایک بچہ، تیرہ یا چودہ برس کا سن۔ کہا اب جب میرے پاس آیا ملک کے صدر کے سامنے تو کانپنے لگا، سلام کیا، جواب دیا۔ کہا جب اس نے جواب دیا تو میں اس کے لہجے سے متوجہ ہو گیا کہ کس علاقے کا ہے۔ کہا میں نے اس کے لہجے میں، اس کی مادری زبان میں اس سے بات کرنا شروع کی، کہاں رہتے ہو، کس محلے کے ہو، باپ کیسا ہے، ماں کے وغیرہ، سب کا حال احوال۔ کیا جب میں نے مادری لہجے میں بات کی تو اس کو آرام آ گیا۔ پھر میں نے پوچھا بیٹے مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تاریخ ساز جملے ہیں اس شہید کے، یہ بچہ شہید ہوا تھا۔ کہتا ہے میرے آپ سے ایک آرزو ہے۔ کہا کیا آرزو ہے؟ کہا آپ ملک کے صدر ہیں، پورے ملک میں آپ کا حکم چلتا ہے، اعلان کرا دیں کہ آئندہ جب عزاداری سید الشہداء ہو تو اس عزاداری میں حضرت قاسم کا ذکر نہ کیا جائے، پابندی لگا دیں حضرت قاسم کے ذکر پہ۔ رہبر کہتے ہیں میں یہ سننے کے بعد سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا کہ ایک تیرہ برس کا بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے حضرت قاسم کے ذکر پر پابندی لگا دیں۔ کانپ کر رہ گیا۔ میں نے پوچھے بیٹا بات کیا ہے؟ کہا آغا میں نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، میں نے اپنے باپ کو بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، راضی کر کے جب میں پہنچا اپنا نام لکھوانے کے لیے انہوں نے مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تم تیرہ برس کے ہو، تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ کہ آغا مجھے اتنا بتائیے کہ جس مجلس کے فرش پر ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ تیرہ برس کے قاسم کو حسین نے جہاد کے لیے خود آمادہ کر کے بھیجا، اس ملت کے تیرہ برس کے بچوں کو جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی جا؟ جب کربلا بصیرت عطا کرتی ہے بچے با بصیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کربلا کی بصیرت ہے، کیوں؟ کہ جب حسین کے سارے اصحاب اپنی شہادت کی خبر سننے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے تو تیرہ برس کا قاسم کونے میں بیٹھا ہوا سب کو دیکھ رہا، سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ جناب قاسم کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میرا نام شہداء میں ہے یا نہیں۔ آگے بڑھ کر کہا یا امو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہا میرا نام ہے ان لوگوں میں جو کل قتل کر دیے جائیں گے؟ بھتیجے کا, اور وہ بھی ایسا بھتیجا, امام بہت پیار کرتے تھے جناب قاسم سے, بہت پیار کرتے تھے. جناب قاسم نے جب امام حسین سے یہ سوال کیا تو اب امام حسین نے ایک عجیب سوال پوچھا, کہا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اس سے بھی عجیب جواب جناب قاسم نے دیا, کہا احلی من العسل, قاسم کو موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. میرے مولا نے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا جناب قاسم کو. روز عاشورہ سب سے زیادہ جو امام حسین کے پاس آئے ہیں جناب قاسم, مولا اجازت دے دے, مولا اجازت دے دے, ہر دفعہ رد ہو جاتے. ایک مرتبہ جب رد ہو کر گئے تو اب دل بھر آیا, پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گئے, زانوؤں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا. روتے روتے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ پر ہاتھ لگا, تعویذ کو کھولا, بابا کی عبارت کو پڑھا, روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. خدا جانے کہ کربلا کے بچے کیسے ہوتے ہیں جو موت کی خبر سن کر خوش ہو جاتے ہیں. دوڑے دوڑے امام کے پاس آئے اور آ کر ادب کے ساتھ وہ خط امام حسین کے حوالے کر دیا. امام نے بھائی کی عبادت کو پڑھا اور ایک مرتبہ آنکھوں سے لگا کر رونے لگے, اور اس کے بعد قاسم سے کہا جاؤ قاسم اپنی ماں سے ودا کر کے آ جاؤ. جناب قاسم حضرت ام فروا سے ودا کر کے, میں نہیں جانتا کہ جناب قاسم جیسے بیٹے کو حضرت ام فروا نے کیسے ودا کیا ہوگا, کیونکہ عزاداروں راوی یہ لکھتے ہیں, یہ روایتوں کے الفاظ ہیں. عمر سعد کے لشکر کا ایک راوی ہے, وہ یہ لکھتا ہے, کہتا ہے جب حسین کے لشکر سے ہم نے ایک کمسن بچے کو آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بڑا تعجب کیا, کہا جب یہ بچہ ہمارے نزدیک آیا تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو. ہم نے اپنی زندگی میں اتنا حسین, اتنا پیارا بیٹا لڑکا نہیں دیکھا تھا. ارے جس کے حسن کی دشمن تعریف کر رہے ہو, خدا جانے اس کو اس کی ماں نے کس طرح سے اجازت دی ہو. یہ بصیرت عاشورائی ہے, یہ مائیں ہیں کربلا کی. جناب قاسم کو اجازت دے دی, امام حسین کے پاس آئے. اب قاسم اتنے نازک بدن, اتنے نوجوان ہیں کہ کوئی خود قاسم کے سر پر نہیں آتا, کوئی زرہ جناب قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی. یہ واحد شہید ہے عزاداروں جو بغیر جنگی لباس کے میدان میں گیا ہے, کوئی لباس, کوئی زرہ, کوئی خود آپ کے بدن پر نہیں تھی. امام نے امام حسن کر امامہ منوا کر اس کے دو حصے کیے, ایک حصے کو دوبارہ امامہ بنا کر جناب قاسم کے سر پر رکھا, دوسرے کو پھاڑ کر اس طرح سے جناب قاسم کے گلے میں ڈالا جس طرح سے کسی کو کفن دیا جاتا. گھوڑا تیار ہو گیا جناب قاسم کو سوار کرانے کے لیے. تمام مقاتل یہ لکھتے ہیں, تمام مقاتل نے لکھا کہا امام حسین نے قاسم کو گلے سے ملا کر, اپنے گلے لگا کر اتنی دیر گریا کیا ہے, اتنی دیر گریا کیا ہے, کسی کے لیے حسین اتنا نہیں رویا, کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا جناب قاسم کو گلے لگا کر روئے. حتی روایتیں کہتی ہیں جب قاسم میدان میں پہنچے اس وقت تک قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. گھوڑے پر سوار ہو گیا, قد اتنا چھوٹا ہے کہ رکاب میں پاؤں نہیں پہنچتا, رکاب کو کاٹ کر اونچا کیا گیا. جناب قاسم کو روانہ کر کے بڑی دور تک حسین قاسم کے گھوڑے کے پیچھے گئے. سب سے زیادہ سخت جدائی حسین پر قاسم کی تھی. جناب قاسم کو روانہ کر کے واپس آ گئے. راوی کہتے ہیں بار بار بے چینی سے منتل کی سمت دیکھو, بار بار قاسم کی آواز کے منتظر رہے ہیں. حسین یہ واحد شہید ہے جس کے لیے حسین میں اتنی بے قراری دیکھی گئی ہے. راوی کہتے ہیں جناب قاسم پہنچے اپنا تعارف کرا کے, ارزق شامی کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا. اب جب دشمن نے دیکھا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے تھے تو وہ تو علی ہے, علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے. ایک بڑا لشکر آ گیا اور جناب قاسم پر حملے شروع ہو گئے. اب جس نے خود نہیں پہنا ہوا, جس نے زرہ نہیں پہنی ہوئی, تیر بھی بدن میں آ کر لگ رہے ہیں, نیزے بھی بدن پر لگ رہے ہیں. جناب قاسم بڑی دیر تک لگتے رہے لیکن ایک ملعون کا گرز آ کر جناب کی پیشانی پر لگا. ارے جس سر پہ خود نہیں تھا, پیشانی قاسم کی دوبارہ ہو گئی. ایک مرتبہ دوڑا کر میرا مولا زمین زمین پر گرا ہے. ارے علامہ جعفر ششتری لکھتے ہیں یہ واحد شہید ہے جس نے حسین کو سلام نہیں کیا بلکہ آواز دی کہ یا امو ادرکنی, اے میرے چچا تاشم کی مدد کو آ. ارے اس آواز کا آنا تھا, راوی کہتے ہیں اتنی تیزی سے حسین کو مقتل کی سمت جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا جتنا تاشم کی آواز, جتنا قاسم کی آواز پر گئے. ادھر سے جناب عباس نے بھی حملہ کر دیا. پس ادارو جس مقام پر قاسم زمین پر گرا تھا گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی. علامہ جعفر سیوطی نے لکھا ارے اتنی آوازیں کسی شہید نے حسین کو نہیں دی جتنی بار قاسم نے پکارا. جب بھی قاسم کے بدن پر کسی گھوڑے کا سم لگتا تھا تڑپ کر آواز دیتے تھے یا مودرکنی یا مودرکنی. ارے میں نہیں جانتا کہ قاسم نے کتنی آوازیں دی. مقتل نے لکھا جب حسین قاسم کے سرانے پہنچے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. ارے قاسم کے رخسار پر رخسار رکھا, ایک مرتبہ تڑپ کر کہا اے میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا, حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر لگی. منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرما, بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, خصوصاً یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما, تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما, بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم.